الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اعطينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون الى الاخر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وحسن علما تو سورہ انبیاء کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں اس کلاس کے اندر قرآن کی جلد نمبر 6 سے اور اس میں ان آیات یعنی نمبر 51 سے 73 تک ان کی ہم تفسیر پڑھ رہے تھے اور معارف و مسائل میں تھے پیج نمبر 201 کے اوپر. تو آخری جو بحث ہم نے پڑھی تھی وہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام سے جو ایسی باتیں منقول ہیں کہ جو نظر آتی ہیں تو ان باتوں کی کیا حقیقت ہے. ٹھیک ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے دوست تھے خلیل اللہ تھے اتخذ ابراہیم خلیلا یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم خلیلا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تو باقاعدہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی دوستی کا اعلان ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان باتوں کا ایسی باتوں کا پتہ چلتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی بظاہر حق تلفیاں لگتی ہیں. تو کیا حقیقت ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا حق بھی تلف کر رہا ہو اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا دوست بھی ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ دوست ہیں. تو پھر یہ جو حق تلفیاں ہیں تو یہ یعنی نعوذ باللہ بظاہر جو اللہ تعالیٰ کی حق تلفیاں لگتی ہیں تو پھر ان کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس کو پھر اچھی طریقے سے ہمارے مفسرین نے سمجھایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے غلط بیانیاں کری ہی نہیں, یعنی جھوٹ جو ہے وہ بولے ہی نہیں, بلکہ ان کو ہمیں ایک خاص انداز میں سمجھنا ہوگا. تو یہ ساری ایکسپلینیشن دے دیں کہ جی پہلا جو واقعہ ایسا ہے وہ تو اسناد مجازی ہے اور دوسرے دو واقعات جو ہیں وہ توریہ ہیں. تو اب اس کے اوپر ایک اور سوال ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ یعنی غزوات ابراہیم, ٹھیک ہے, کہ نہ ابراہیم علیہ السلام لم یقدم غیر ثلاثن, کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا سوائے تین موقعوں کے, یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جھوٹ کا لفظ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا. تو اب اس حدیث کی کیا حقیقت ہے؟ ٹھیک ہے, تو اس میں پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا, یعنی یہ پڑھا تھا یہاں سے کہ کچھ لوگوں نے تو اس حدیث کو ہی ریجیکٹ کر دیا, نہیں جی یہ حدیث ہی غلط ہے, یہ نعوذ باللہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. تو کیونکہ قرآن مجید سے یہ ٹکراتی ہے تو اس میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پورا مقدمہ لکھا تھا, یہ پورا ڈائیلاگ لکھا تھا, آرگیومنٹ لکھا تھا کہ نہیں یہ حدیث جو ہے یہ غلط نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس حدیث کی صحت کے اوپر علماء امت نے خوب تحقیق کری ہوئی ہے. تو اس تحقیق کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے, یعنی واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرمایا تھا. ٹھیک ہے, تو پھر لفظ کذب کا کیا مطلب ہوا؟ تو اسی کو پھر ایکسپلین کیا تھا کہ نہیں لفظ کذب کا جو مطلب ہے یہاں پر نا, یہ ابراہیم علیہ السلام کی عظیمت کی وجہ سے اس طرح کا لفظ استعمال کیا گیا, یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو اعلیٰ ترین درجہ تھا تو اس درجے پہ جا کر کے اگر کوئی ایسی بظاہر بات بھی کی جاتی ہے نا جو کہ جائز ہے لیکن اس درجے کے شایان شان نہیں ہے تو اس کے لیے بھی پھر ذرا سخت الفاظ اوپر والے, یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے استاد, ابراہیم علیہ السلام کے شیخ, ابراہیم علیہ السلام کا بزرگ کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر والے جو ہیں وہ ان کو تنبیہاً ایسے الفاظ جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں, سب سے اعلیٰ درجے کے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, تو وہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کو جو ہے وہ ایسے آگے نقل فرما سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ بات کہی گئی. اور پھر اس کے اوپر حضرت نے باقاعدہ قرآن مجید سے ہی دلیل بھی دی کہ بھئی اور مقامات کے اوپر بھی ایسا ہوا ہے, قرآن مجید میں دیگر مقامات میں بھی اسی طریقے سے کوئی خلاف اولا کام اگر کسی نبی سے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سخت الفاظ سے تعبیر کیا ہے. جیسے کہ سورہ طٰہٰ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے جو بھول ہو گئی تھی, وہ درخت کا پھل کھا لینے والی بھول جنت کے اندر, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت ترین الفاظ استعمال کیے, فعصا آدم ربہ فغوا. ٹھیک ہے, یہ ساری مثال دیکھ کر کے حضرت نے سمجھایا تھا. اب ہم اس کو اس بحث کو آگے چلاتے ہیں کہ اگلی ہیڈنگ حضرت نے لگائی حدیث مذکور میں ایک اہم ہدایت اور اخلاص عمل کی باریکی کا بیان. یعنی یہ جو حدیث قصبات ابراہیم ہے, تو اس والی حدیث کے اندر جو ہے نا یعنی ایک بڑی ہمیں باریک بات نظر آتی ہے نیت کے بارے میں, اخلاص کے بارے میں. تو فرماتا ہے کہ حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جن کذبات ثلاثہ کا ذکر آیا ہے, تو حدیث میں ان میں سے پہلے دو کے بارے میں تو یہ آیا کہ اللہ کے لیے تھے. ٹھیک ہے, یعنی پہلے دو جو کام جو باتیں کری تھیں ابراہیم علیہ السلام نے وہ اللہ کے لیے تھیں, مگر تیسری بات جو حضرت سارہ کے بارے میں کہی گئی اس کو اللہ کے لیے نہیں فرمایا. یعنی نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تیسرا والا جو کام تھا سارہ علیہ السلام کو بچانے کے لیے, سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بچانے کے لیے, تو وہ اللہ کے لیے نہیں کیا. ٹھیک ہے, حالانکہ بیوی کی آبرو کی حفاظت بھی عین دین ہے. بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی عزت ہوتی ہے, آبرو ہوتی ہے, اور اس کی حفاظت کرنا جو ہے نا یہ بھی دین کا ہی حصہ ہے, یہ بھی ہمارے دین کا عزت کی حفاظت جو ہے یہ ایک اہم ترین معاملہ ہے. تو اس پر تفسیر قرطبی میں قاضی ابو بکر ابن عربی رحمت اللہ علیہ سے ایک بڑا نقطہ نقل کیا گیا ہے جس کے متعلق ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. یہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ جو ہیں یہ بہت بڑے بزرگ فقیہ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت یعنی عارف باللہ لوگوں میں سے گزرے, یعنی بڑی ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عرفان عطا فرمایا تھا. تو انہوں نے جو ہے فرمایا کہ یہ صلحاء و اولیاء کی کمر توڑ دینے والی بات ہے. کمر توڑ دینے والی بات سے کیا مراد؟ کہ جیسے کہ نا یعنی کمر توڑ دینا کا محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ گویا کہ ہمت توڑ دینا, یا اس لیے کہ انسان کی جو کمر ہوتی ہے نا وہ اگر سیدھی رہے تو اس وقت تک اس کو کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ بڑی ہمت سے کام لے رہا ہے, اور جہاں اس کی کمر جھک گئی گویا کہ اس نے ہاتھ چھوڑ دیے, اس نے ہار مان لی, اس کی ہمت ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے, تو کمر سیدھی رکھنے کا یہ مطلب دیا جاتا ہے ہمت. تو اگر ہمت توڑ دی کسی کی تو اس کے لیے محاورہ استعمال کرتے ہیں کمر توڑ دی. ٹھیک ہے, تو گویا کہ صلحاء اولیاء کی کمر توڑ دینے والی بات ہے وہ یہ کہ یعنی بہت ہی خطرناک, بہت ہی فکر مند کر دینے والی بات ہے یہ, وہ یہ کہ تیسری بات بھی اگرچہ کام دین ہی کا تھا مگر اس میں کچھ اپنا حفظ نفس, بیوی کی عصمت اور حرم کی حفاظت کا بھی تھا. ٹھیک ہے نا, یعنی اس میں کچھ ایک ذاتی شائبہ بھی اس کے اندر داخل تھا کہ بھئی بیوی کی حفاظت, بیوی کی اور اپنے گھر کی حفاظت. ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ گھر والی ہوتی ہے, اور بیوی کی عزت کے ساتھ انسان کی گھر کی بھی عزت منسوب ہوتی ہے, اس کے خاندان کی عزت بھی منسوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ اس کے اندر جو ہے نا وہ یعنی اپنی ایک ذاتی خواہش اور اپنی ذاتی تمنا بھی اس کے اندر شامل ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اتنی سی غرض دنیاوی شامل ہو جانے کی بنا پر اس کو فی اللہ اور للہ کی فہرست سے الگ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ حق تعالی کا ارشاد ہے الا للہ الدین الخالص, کہ کان کھول کر سن لو. اللہ کا ترجمہ نا اس طریقے سے بھی کیا جاتا ہے کہ بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ, ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے نا, کان کھول کر سن لو اس بات کو کہ للہ اللہ ہی کے لیے ہے الدین الخالص, ٹھیک ہے, کہ خالص دین جو ہے نا وہ وہی دین ہوتا ہے جو کہ اللہ کے لیے ہوتا ہے, جس کے اندر اللہ کے علاوہ کچھ بھی شامل نہ ہو, کسی کی بھی غرض, کسی کو بھی خوش کرنا, کسی کوئی اور قسم کا فائدہ جو ہے وہ اس میں داخل نہ ہو, تو وہی تو دین خالص ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت ہی نا شاہانہ قسم کا خطاب ہے, اور یہ خطاب جو ہے نا یعنی ایک ذرہ برابر بھی کھوٹ یا ملاوٹ برداشت نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. اس خطاب کا یہ تقاضا ہے کہ 0.00000001% بھی اگر کھوٹ شامل ہو جائے گا نا, یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کوئی اور نیت, تو پھر ریجیکٹ کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ بیوی کی عصمت کی حفاظت کا اگر ہماری یا کسی اور کی طرف سے ہوتا, یعنی ہمارے جیسے کسی کی طرف سے ہوتا, تو بلا شبہ اس کو بھی للہ فی اللہ ہی میں شمار کیا جاتا. للہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے لیے, اور فی اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ ہی کی رضا کے خاطر, ٹھیک ہے. تو للہ فی اللہ ہی میں شمار کیا جاتا, مگر انبیاء علیہ السلام کی عظمت شان کا مقام سب سے بلند ہے, ان کے لیے اتنا سا حظ نفس شامل ہونا بھی اخلاص کامل کے لیے منافی سمجھا گیا. یعنی اتنا سا بھی شامل ہو گیا نا کہ میں یعنی اس میں تو میرے گھر کی حفاظت اور میرے جو ہے وہ بیوی کی بھی جو ہے وہ حفاظت شامل ہے, تو اس کو جو ہے نا اخلاص کامل کی نفی سمجھ گردانا گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تین باتوں کا ذکر کیا, دو کے لیے فرمایا کہ یہ دونوں کام انہوں نے اللہ کے لیے کیے تھے, یعنی شرک کا قلع قمع کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو کہا کہ انی سقیم میں بیمار ہوں, اور دوسرا یہ کہ وہ جو بت کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ایک عمل جو ہے نا یہ تو بت نہیں کیا تھا, تو یہ بھی اللہ کے لیے کیا گیا کہ بھئی اللہ کے ساتھ جو اللہ کے بندے شریک ان بتوں کو ٹھہرا رہے ہیں تو وہ شرک کرنا چھوڑ دیں, تو یہ خالصتاً اللہ کے لیے تھے دونوں کام. اور یہاں پر جو ہے وہ بیوی کی حفاظت تھی, بیوی کو بچانا تھا, ٹھیک ہے. تو اب ہم اگر یہ کوئی کام کرتے ہیں ہمارے جیسا بندہ, تو اس کے لیے جو ہے نا وہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ ہم تو ہیں کمزور لوگ. لیکن ابراہیم علیہ السلام جو کہ آگ میں جانے کے لیے اللہ کی خاطر ایسی آسانی کے ساتھ تیار ہو گئے, حتیٰ کہ انہوں نے جو ہے وہ فرشتوں کی مدد لینے سے بھی انکار کر دیا نا, تو اب وہ تو بھائی ان کا تو مقام ایسا نہیں ہے نا جیسے کہ ہمارا ہے. تو فرمایا کہ واللہ اعلم وفقنا اللہ للاخلاص فی کل عمل, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زیادہ جانتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام کے اندر جو ہے وہ اخلاص کی توفیق عطا فرما دے, ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرما دے, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اور اپنی سی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے, لیکن یہ باتیں جو ہے وہ ہمارے لیے یعنی تنبیہن ہمارے لیے اہم ہے کہ بھئی ہم تو یعنی ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم تو 50-50% کا معاملہ کر جاتے ہیں, کہ ہماری نیت میں جو ہے نا وہ 50% اللہ کی رضا بھی شامل ہوتی ہے اور 50% جو ہے وہ دنیا والوں کی رضا یا اپنی نفس کی رضا بھی شامل ہو جاتی ہے, فیل گڈ فیکٹر جس کو کہتے ہیں, ہے نا, کہ بھئی آئی ڈو دس گڈ تھنگ بیکاز آئی فیل گڈ اباؤٹ اٹ. مطلب کیا مطلب, بھئی آپ فیل گڈ جو ہے اس وجہ سے آپ وہ کام کرتے ہیں, تو یہ تو اخلاص نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں کوئی کام کر لیا آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر, کوئی کام کر لیا اس کے کرنے کے بعد آپ کو اچھا فیل ہو رہا ہے, تو یہ تو ایمان کی نشانی ہے. ایمان کی نشانی ہے کہ نیکی کر کے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور برائی کر کے جو ہے وہ برا یعنی برائی محسوس ہوتی ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو ایمان کی نشانی ہے, لیکن کرنے سے پہلے یہ نیت کر لینا کہ میں اس لیے کروں گا تاکہ مجھے خوشی ہو, نہیں, یہ نیت تو جائز ہی نہیں ہے نا, اس کی تو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, بالکل ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے اس کی. نیت تو صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ ہونی ضروری ہے. تو یہ نقطہ پڑھ کے اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجیے گا, ورنہ ہم آگے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود کے گلزار بن جانے کی حقیقت, یعنی نمرود اور اس کے لوگوں نے جو آگ جلائی تھی تو وہ یعنی باغ کیسے بن گئی, گل و گلزار, گلزار جو ہے وہ باغ کے لیے باغ کو کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ معجزات اور خوارق عادات کے منکر ہیں تو انہوں نے تو اس میں عجیب و غریب تحریفات کی ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے بھی مسلمانوں کے درمیان ہی ایسے لوگ گزرے کہ جنہوں نے نا معجزات کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے, معجزات کا انکار کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ ان کے زمانے میں سائنس جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کرنا شروع ہو گئی تھی, 20ویں صدی کے اندر خصوصاً. تو یہ سائنس کیا ہے؟ سائنس جو ہے وہ اس علم کو کہتے ہیں کہ جو کہ نا, سائنس کس علم کو کہتے ہیں, سائنس ہے کیا؟ ٹھیک ہے, تو سائنس جو ہے نا وہ علم ہے کہ جو کہ دنیا کے اندر جو بھی معاملات ہوتے ہیں, جو بھی کام ہو رہی ہیں, وہ ہر ایک کام کی وجہ ڈھونڈے, ہر ایک کام کا سبب دریافت کرے. ٹھیک ہے نا, یہ جو محنت ہے نا کہ ہر چیز کا سبب ڈھونڈنا, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ جو ہے وہ تلاش کرنا کہ فلانا کام جو ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, بلکہ کیوں ہوتا ہے نہیں زیادہ بہتر ہوگا کہ کیسے ہوتا ہے, یہ کام کیسے ہوتا ہے, وہ کام کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پرندے اڑتے ہیں, ہے نا بھائی, پرندے جو ہے وہ آسمان میں اڑتے ہیں. اچھا, پرندے آسمان میں اڑتے ہیں, کیسے اڑتے ہیں, یہ زمین پہ گر کیوں نہیں جاتے, ہے نا, ہم تو آسمان پہ نہیں اڑ سکتے تو ہم کیوں نہیں اڑ سکتے. ٹھیک ہے نا, ہم اگر اڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم گر کیوں جاتے ہیں, یہ سوال ہے نا, کیسے. ٹھیک ہے, اب اس کیسے کا جواب جو ہے, جواب دینے کی کوشش کرے گا یا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرے گا وہ اس کو جو کر دیجیے پلیز. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے کہ کام سے فارغ نہیں ہے, پھر بھی آپ قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس سن رہی ہیں, ہم نے باقاعدہ اس کی اجازت دی بھی ہے اسٹوڈنٹس کو. ٹھیک ہے, لیکن میوٹ کرنا تو اب آپ کی ذمہ داری ہے نا بھائی, وہ انمیوٹ ہو گیا کسی وجہ سے, ان کو پتا بھی نہیں لگ رہا. تو ایڈمنز ہیو اے پلیز, آپ اگر میوٹ کر دیں ان کو, میرے پاس تو ایکسس بھی نہیں. تو میوٹ کا ایک بٹن ہوتا ہے آپ کی اسکرین کے اوپر. کسی بھی عمل کے وقت خالص اخلاص کی نیت کیسے کی جائے؟ خالص اخلاص, اخلاص جو ہوتا ہے نا وہ خالص ہونے کو ہی کہتے ہیں. یہ خالص اخلاص اور ملاوٹی اخلاص کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو اخلاص تو اخلاص ہی ہوتا ہے بس. تو اخلاص کی نیت کیسے کی جائے؟ اخلاص کی نیت جو ہے وہ ایسے کی جائے کہ ایک لمحے کے لیے آپ اپنے آپ کو ذرا سا روک لیں کام کرنے سے پہلے, ایک لمحے کے لیے روک لیں اور دماغ کے اندر اپنے ذہن میں جو سوچ ہوتی ہے نا, اس سوچ کو ایسا بنائے کہ میں یہ کام جو ہوں نا, یہ میں صرف اللہ کی رضا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور آخرت کے اندر جو ثواب ملتا ہے نا اس کے لیے کر رہی ہوں یہ کام. آخرت کی جزا, اللہ کی رضا, ایک ہی بات ہے دونوں, یہ دونوں کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, کسی کو اللہ کی رضا جو ہے وہ کانسیپٹ اگر سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو بس وہ یہ سوچ لے کہ آخرت کی جزا, ٹھیک ہے, کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دیں گے. ٹھیک ہے نا, اور اس ثواب سے جو ہے آخرت کے اندر مجھے نعمتیں ملیں گی. ٹھیک ہے, یعنی جنت کی نعمتیں, فلانا گھر مل جائے گا, فلانا جو ہے وہ باغ مل جائے گا, فلانی جو ہے وہ نہر جو ہے نا وہ میرے گھر کے سامنے جاری ہو جائے گی, میں اس نہر کے لیے کام کر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا, جنت میں نہر کے لیے کام کر رہی ہوں, جنت میں مجھے جو ہے نا وہ بڑا زبردست قسم کا ایک سوٹ مل جائے. ٹھیک ہے, وہ سوٹ جو ہے نا وہ ایسا سوٹ ہو کہ اس کو دیکھ کر کے سارے لوگ جو ہیں وہ اشش کرنا شروع ہو جائیں, میں اس سوٹ کے لیے کام کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, بالکل جائز نیت ہے, بلکہ بہت ہی اچھی نیت ہے جنت کے سوٹ کے لیے کام کرنا. ٹھیک ہے, تو جنت کے ثواب کے یعنی آخرت کے ثواب کی نیت کر لینا کہ بس میں تو اس لیے کر رہی ہوں, مجھے دنیا میں कोई कोई मेरी मेरी इसके ऊपर तारीफ करे या ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे लोग जो है वो इसके ऊपर अगर जूतियां भी मारना शुरू कर दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं तो आखिरत के सवाब के लिए, अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा हूँ। तो एक लम्हे के लिए जो है ना, इंसान सोच ले और फिर उसके बाद वो काम करना शुरू करे। ठीक है, तो ये जो एक लम्हे का ठहराव होता है ना, इस ठहराव से बड़ा फायदा होता है। इससे जो है ना वो नियत अपनी खालिस करना आसान हो जाता है। तो एक जवाब तो आपके सवाल का ये हो गया कि कैसे खालिस नियत की जाए, है ना। तो इसके लिए जुबान से कुछ नहीं कहना होता, इसके लिए सोचना होता है, सोच। ठीक है, अच्छा, अब इसके ऊपर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सोच बनी नहीं पाती, है ना, कि मैं आखिरत की जजा और अल्लाह की रजा के लिए करूँ, ये बनी नहीं पाती। मेरा तो एक एक अंदर मेरा जो है ना, गोया कि मेरे मेरे वजूद के अंदर जो है ना, वो एक 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 खिंचाव रहता है हर वक्त, एक गोया के पुल रहता है। पुल समझे ना, खींचना, खिंचाव, एक खिंचाव की फीलिंग मेरे अंदर रहती है कि मैं उसके लिए ये काम करूं, मैं उस मकसद के, दुनिया के किसी मकसद के लिए काम करूं, है ना, ताकि उसको पता चले कि मैं कितनी अच्छी हूं, है ना, ताकि अगर वो मुझे जो है वो बुरा समझ रही है या मुझे मेरे बारे में जो है ना वो उसके दिल में एक 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 नहीं मनफी जज्बा आया हुआ है, तो उसको पता लग जाए कि नहीं, मैं बुरी नहीं हूं, मैं बल्कि अच्छी हूं। ठीक है ना, तो अब ये दिमाग में आपकी क्या सोच आ रही होती है, दिमाग में सोच आ रही है वो उसकी, है ना, वो किसी किसी शख्स की सोच आ रही है कि उसको दिखाऊं मैं ये काम करके, है ना। अब वो जो एक लम्हे के लिए आप अल्लाह की रजा के लिए नियत करना चाह रही है ना, वो हो ही नहीं रही। ठीक है ना, क्यों क्यों नहीं हो रही, इसलिए कि जब आप सोचती हैं तो सोच के अंदर तो वो खातून आती हैं, या सोच के अंदर जो है ना वो रिश्तेदार साहब आते हैं, है ना। तो अब ये अल्लाह की सोच बनी नहीं रही। ठीक है, हम नेगेटिविटी कैसे इग्नोर करें अगर वो हमें बहुत असर करें। जी वही बात ये आज कर रहा है कि आपके अंदर अंदर जो है ना वो एक पुल हो रही है, कशिश हो रही है। ठीक है ना, कि आपका ध्यान मुस्तकिल जो है ना वो किधर जा रहा है, किसी इंसान की तरफ जा रहा है। ठीक है, लोगों के काउंटर क्वेश्चंस का क्या करें, पहले आप अमल तो करें ना, काउंटर क्वेश्चंस तो बाद में आएंगे। ठीक है, वो अभी तो हम अमल करने की नियत की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो अब फिक्र जो आपकी जा रही है किसी शख्स की तरफ जा रही है कि वो उसको ऐसा लग जाए, वो ऐसा समझना शुरू हो जाए, वो ऐसा करना शुरू हो जाए। ठीक है, तो अब इसका क्या इलाज करना होगा, इसका जो है ना वो एक तो है शॉर्ट टर्म इलाज, यानी क्विक फिक्स, क्विक फिक्स। ठीक है, जैसे कभी आपको खाना बनाना होता है ना, तो एक तो तरीका होता है कि आप जो है वो खूब लंबा चौड़ा एक सालन बनाए। ठीक है ना, बिरयानी बनाए या पुलाव बनाए या कौरमा बनाए, या है ना, उसके अंदर आपको लगेंगे कई घंटे। ठीक है, और एक होता है छटपट, है ना, छटपट करके जो है ना वो अंडा ऑमलेट तल लिया, या ये जो है ना आपने भाजी बना ली, या आपने कुछ इस किस्म की चीज कर ली, होता है क्विक फिक्स, जिससे कि लोगों का पेट भी भर जाए और वक्त भी बच जाए। ठीक है, तो क्विक फिक्स क्या होता है कि जब इस तरह के ख्याल आपके जहन में आ रहे हैं फलाने शख्स के बारे में, फलानी औरत के बारे में, आप पढ़ें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, है ना, और इस्तिग़फ़ार, इस तरह की चंद चीजें पढ़ लें, इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है, और फिर अपने आप को ना फोर्स करके जो है उधर से अपने ध्यान को हटाएं और अल्लाह की तरफ अपने ध्यान को लगाएं और कर लें काम। ठीक है ना, जो नेकी का काम आपके सामने आ रहा था ना करने के लिए, जो एक एक ऑप्शन आ रहा था, जस्ट डू इट। वो एक एक जूतों की एक कंपनी होती है जिसका नाम है नाइकी, NIKE, नाइकी, है ना, उसके ऊपर वो एक बड़ा बड़ा सा एक टिक लगा हुआ होता है, राइट, एक टिक का निशान लगा हुआ होता है। तो वो नाइकी जो है ना, उनका एक बड़ा जबरदस्त लोगो है, जस्ट डू इट, है ना, बल्कि उन्होंने फिर उसके अंदर से इन्होंने कहा जस्ट डू इट कहने में भी बड़ा टाइम लगता है, तो फिर उन्होंने क्या किया, जस्ट को भी हटा दिया और अपने लोगों को बना लिया डू इट, है ना। तो अब इसी तरीके से मोमिन जो है ना वो डू इट, बस काम करे, इधर से ध्यान हटाए फोर्स करके अपने आप को और अल्लाह की तरफ ध्यान लगाए और डू इट। ठीक है ना, तो ये तो हो गया क्विक फिक्स वाला वाला मामला। ठीक है ना, अब एक होता है कि जी क्विक फिक्स या तो आपसे हो नहीं पा रहा, या क्विक फिक्स कितनी दफा करेंगे, हर वक्त हर खाना तो क्विक फिक्स करके नहीं कर सकते ना, उसी तरह हर काम जो है वो क्विक फिक्स नहीं होता। तो अब जो है ना वो लॉन्ग टर्म इसका कोई हल चाहिए कि भाई ये खत्म होना, ये मामला मेरे अंदर से, कि मेरे दिमाग में हर वक्त जो है ना वो मखलूक है ना, ये सारी फलानी आंटी, फलानी बहन, फलानी सास, फलानी नंद, फलाना देवरानी, फलानी जठानी, इन्हीं का हर वक्त ख्याल आता रहता है। तो ये तो मखलूक है सारी की सारी, है ना, और मैं तो खालिक की बंदी हूँ, मैं मखलूक की बंदी तो नहीं हूँ, मैं नंद की बंदी तो नहीं हूँ, मैं जठानी की बंदी तो नहीं हूँ, मैं देवरानी की बंदी तो नहीं हूँ, मैं सास ससुर की बंदी तो नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह की बंदी हूँ ना। और मैंने मर जाना है एक दिन, और मरने के बाद मैंने देवरानी जठानी को तो हिसाब नहीं देना, मैंने तो अल्लाह को हिसाब देना है ना। और अल्लाह ताला ने जो है वो मुझे वो फिर जन्नत की नेमतें अता फरमानी, इन्होंने तो नहीं अता फरमानी, ठीक है। तो अब मैं इनसे कैसे पीछा छुड़ाऊं, इनकी इनकी फिक्रों से कैसे पीछा छुड़ाऊं, हर वक्त मेरी सोच में यही मखलूक गालिब होती है, तो मखलूक को अपनी सोचों में से कैसे निकालूं। तो इसके लिए जो है ना जो 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 इलाज है, इसके लिए इलाज है अल्लाह के जिक्र की मेहनत वाला इलाज, ठीक है ना। अल्लाह का जिक्र जो है ना वो जब इंसान करता है सीख करके, ठीक है ना, किसी शेख से सीख करके जब अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है ना, ठीक है ना, यानी किसी शेख की गाइडेंस में जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, तो उसका फायदा क्या होता है, उसका नतीजा क्या होता है, मखलूक जो होती है ना वो अंदर से निकलती है, सोचों में से मखलूक निकलती है, और जिसका जिक्र किया जा रहा है यानी अल्लाह, वो सोचों के ऊपर गालिब होता चला जाता है, अल्लाह की सोच गालिब होनी शुरू हो जाती है, मखलूक की सोच जो है वो मगलूब होती है और निकलती है, बाहर निकलती है, ठीक है। तो अब जब ये जिक्र की मेहनत कोई कर रहा होता है ना, तो उसके लिए फिर नीयत को अल्लाह की खातिर करना ये आसान होता चला जाता है, और बिलाखिर जो है ना एक ऐसा वक्त भी आता है कि जबकि इसकी सारी की सारी सोचें जो है वो अल्लाह की खातिर बन जाती हैं। तो इसको अल्लाह के जिक्र की मेहनत कहते हैं, और ये सीखे करने वाला काम है, ये तस्बीहात फेरने से नहीं आता खाली, ठीक है ना, ये तस्बीह उठाई और उसके बाद जो है वो फलानी चीज पढ़नी शुरू कर दी, फलानी चीज पढ़नी शुरू कर दी, किताब में पढ़ा, अच्छा ये कर लेने से इतना ये हो जाता है तो वो पढ़ना शुरू कर दिया, फिर व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज आया तो वो पढ़ना शुरू कर दिया, तो फलाने जगह से कोई और जो है वो मैसेज आ गया तो वो पढ़ना शुरू कर दिया, ये ऐसे नहीं होता। ये तो बाकायदा इस्लाही ताल्लुक बना करके जिक्र होता है, ठीक है। तो अब ये जो मेहनत होती है ना, इससे क्या होता है कि मखलूक का ध्यान खत्म होता है ना, तो अब मखलूक की तरफ जो हर वक्त नियत करते हुए मखलूक का ख्याल, हर वक्त मखलूक का ख्याल, ना सिर्फ ये खत्म हो जाता है बल्कि मखलूक की जो अजमत हमारे दिलों के ऊपर बैठी हुई होती है, मखलूक की जो फिक्र हमारे ऊपर बैठी हुई होती है, राइट, जो कि आपने सवाल किया ना लोगों के काउंटर क्वेश्चंस का क्या करें, ये काउंटर क्वेश्चंस की आपको फिक्र क्यों पड़ी हुई है, क्योंकि उनकी अजमत हमारे ऊपर बैठी हुई है, जिसको कहते हैं ना धाक बैठी हुई है, उनकी धाक बैठी हुई है हमारे ऊपर। तो जिक्र की मैं की मेहनत से जो है ना वो उनकी धाक भी उतरनी शुरू हो जाती है, उनकी अजमत भी जो है ना वो खत्म होनी शुरू हो जाती है, तो फिर उसके बाद उनके काउंटर क्वेश्चन जो होते हैं ना उनकी फिर हमें फिक्र नहीं रहती, ठीक है, कि वो क्या काउंटर, वो क्या कहेंगे, वो क्या पूछेंगे, वो क्या करेंगे, ना कहते हैं जहन्नुम में जाए वो, मुझे उनसे क्या, मुझे उनको काउंटर क्वेश्चन है, मैं अपने आप को ईमान वाली कहती हूँ, मैं अपने आप को जो है वो मुसलमान कहती हूँ, और मुझे अल्लाह के काउंटर क्वेश्चन के बजाय जो है वो इन मखलूक के काउंटर क्वेश्चन की फिक्र पड़ी हुई है ना, मुझे तो चुल्लू भर पानी के अंदर डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी समझते हैं ना, हाथ का छोटा सा पाम के अंदर जो है वो पानी भरे ना, उसको कहते हैं चुल्लू भर पानी, तो यानी इतना शर्म का मकाम है कि चुल्लू भर पानी के अंदर मुझे डूब मरना चाहिए अगर मुझे अल्लाह के काउंटर क्वेश्चंस की बजाय जो है वो इन्हों के काउंटर क्वेश्चंस की फिक्र पड़ी हुई है, और इसकी खातिर जो है ना मैं कोई नाजायज काम करने पे तैयार हो जाती हूँ, या मैं अपने आप को किसी जायज काम से अपने आप को रोकना शुरू कर देती हूँ कि वो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो जो जिक्र की मेहनत करता है तो उसके अंदर से जो है ना मखलूक की मोहब्बत और मखलूक की अजमत ये उसके अंदर से निकलनी शुरू हो जाती है, और उसके लिए फिर अपनी नियत को खालिस करना आसान हो जाता है।
ठीक है।
तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो उन्होंने तो मेहनत करी ही थी, तो इस वजह से उनके मामला अल्लाह के थे। अच्छा, तो बात ये हो रही थी कि मौजजात के मुनकर, कुछ लोग ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने साइंस के जो इल्म है कि भाई हर चीज का कोई ना कोई जो है ना वो फिजिकल कॉज, कि भाई वो उड़ती क्यों है, कैसे उड़ते हैं, और ये जो है वो कैसे नहीं उड़ते हैं, हम लोग जो है वो कैसे नहीं उड़ते, क्या वजह है इसकी। तो ये जो इस तरह की यानी रिसर्च करते हैं और सोचते हैं और इसके ऊपर जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं, तो ये सारे लोग जो है वो साइंटिस्ट कहलाते हैं। इनका काम ही ये होता है कि कोई ना कोई फिजिकल कॉज आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अच्छा भाई, आग जो है वो जला क्यों देती है, क्योंकि आग जो है ना जब जलती है तो उससे जो है ना वो टेम्परेचर जो है वो रेज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो बड़ी तेजी के साथ हरकत करना शुरू कर देते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स बड़ी तेजी से हरकत करते हैं, और ये ऐसा होता है वैसा होता है। तो अब अगर अगर कोई चीज जो है वो आग के अंदर आ जाए ना, तो वहां पर इतनी तेजी से जो है वो मॉलिक्यूल्स हरकत कर रहे होते हैं कि वो जो है ना फिर उस चीज को जो है वो किसी तरीके से जला देते हैं। अब ये मुझे भी इतनी कोई तफसील नहीं पता, मैंने कोई साइंस का लेसन कोई पढ़ के नहीं आया, लेकिन इस तरह से कोई ना कोई जो है वो सबब बनना। ठीक है, ये जो उड़ते हैं तो उड़ने से जो है ना वो एक ग्लाइडिंग इफेक्ट पैदा होता है, इनके पास जो है वो विंग्स जो है वो इस किस्म के स्ट्रक्चर, उनके विंग्स का ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि उनके नीचे से जो है ना वो हवा ऐसे पास हो रही होती है कि फिर वो ऊपर की तरफ जो है वो फ्लाई कर रहे होते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे असबाब है। ठीक है, तो अब हर चीज असबाब असबाब से होती है, ठीक है ना, साइंस का ये कंक्लूजन है, साइंस इस नतीजे पे इंसान को पहुंचाती है कि हर चीज के लिए कोई ना कोई फिजिकल सबब होना चाहिए, कोई ना कोई कॉज होना चाहिए, तब जो है ना इफेक्ट क्रिएट होता है। सो इट्स अ वर्ल्ड ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, फिजिकल कॉज है तो इफेक्ट है, अगर नहीं है तो इफेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो साइंस जो होती है ना फिर मौजजात की मुनकर हो जाती है कि मौजजा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मौजजा क्या होता है, मौजजा ऐसे अमल को कहते हैं कि जिसके पीछे कोई फिजिकल मटेरियल कॉज ना हो, ऐसे काम को मौजजा कहते हैं। जैसे इंसान उड़ना शुरू हो जाए, तो भाई इंसान कैसे उड़ सकता है, इंसान के पास तो ऐसे विंग्स ही नहीं है, इंसान जो है वो अपने पर कुछ यानी कोई पर ही नहीं है कि जिसके नीचे वो विंड को जो है वो पास करे और विंड जो है वो उसको ऊपर की तरफ पुश करे ताकि वो उड़ जाए, इंसान के पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो अब इंसान कैसे उड़ा है, इसका मतलब ये है कि ये कोई यानी नॉन साइंटिफिक किस्म का काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हजरत ने मौजजात के साथ एक और भी लफ्ज इस्तेमाल किया, खवारिक आदात। ठीक है, खवारिक आदात का मतलब क्या कि जो दुनिया के अंदर आदत है, आदत का मतलब जो नॉर्मल तरीका है ना, जो दुनिया में काम होने का नॉर्मल तरीका है उसको आदत कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ किसी इंसान की आदत होती है कि वो बगैर सोचे समझे जो है ना वो काम कर रहा होता है, किसी को जाए वो खुजाने की आदत है जैसे, है ना, अब वो आदतन ये काम कर रहा है। ठीक, तो उसी तरीके से ना दुनिया के अंदर एक आदत क्या है, आदत ये है कि असबाब के जरिए से काम, ठीक है ना, कोई फिजिकल कॉज होता है उसी से काम होता है। ये दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने एक एक आदि निजाम बनाया है, एक आदत वाला निजाम बनाया है। अब इस निजाम को फाड़ देना खवारिक कहलाता है। खवारिक जो है वो खर्क की यानी खर्क कर देने वाली चीज की जमा जो है ना वो खवारिक होता है। खर्क का मतलब है फाड़ना, जैसे आप किसी कपड़े को फाड़ दें, आप किसी कागज को फाड़ दें, उसी तरीके से किसी आदत को फाड़ देना यानी आदत को खत्म कर देना, आदत को जो है ना वो बाईपास कर देना, इसको कहते हैं खवारिक आदात। ठीक है, तो कोई भी ऐसा अमल के जो के अल्लाह ताला ने दुनिया में जो लॉज ऑफ मोशन बनाए हैं, जो साइंटिफिक लॉज अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर तरीके बनाए कि भाई ऐसे काम होता है, तो अगर उस तरीके को खत्म करके कोई काम किया जाए तो उसको खवारिक आदात कहते हैं। अब हजरत ने यहाँ पे खवारिक आदात का लफ्ज मोजजात के साथ क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि मोजजा तो सिर्फ ऐसे खरते आदत काम को कहा जाता है कि जो कि नबी के साथ हो। ठीक है, यानी अगर कोई नबी, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर कोई नबी हवा में उड़ रहे हैं, نبی ہوا میں اڑ رہے ہیں تو اس کو کہیں گے معجزہ, ہے نا؟ نبی بھی انسان ہے نا, انسان ہوا میں نہیں اڑ سکتا, تو یہ ہوا میں کیسے اڑ رہے ہیں؟ یعنی کوئی خرق عادت کام ہو رہا ہے, یہ عادت کے مطابق تو یہ کام نہیں ہو رہا بلکہ خرق عادت ہو رہا ہے, لیکن چونکہ وہ نبی ہے نا تو ایسے عمل کو معجزہ کہا جائے گا, ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی اڑ رہا ہے جو کہ نبی ہے ہی نہیں, ہے نا, وہ کوئی اللہ کا ولی ہے, یعنی بہت نیک انسان ہے, گناہوں سے بچنے والا انسان ہے جس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں, اگر وہ ہوا میں اڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو معجزہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ معجزہ تو نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے, تو اس کو پھر کیا کہیں گے؟ کرامت, ٹھیک ہے نا؟ ولی اگر اللہ میں اڑتا ہوا آپ کو نظر آئے تو اس کو کہیں گے کرامت, ٹھیک ہے؟ اچھا, کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو کہ اللہ کا ولی بھی نہیں ہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہو, جیسے ایک ہے نا, وہ کیا نام ہے اس کا, ڈیوڈ کاپر فیلڈ, ہے نا, یہودی ہے, بہت ہی یعنی یہودی جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ یہودی جو ہے وہ ہوا میں اڑتا ہے, ٹھیک ہے, تو اب یہودی صاحب جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے تو اس کو آپ معجزہ بھی نہیں کہہ سکتے, اس کو آپ کرامت بھی نہیں کہہ سکتے, بلکہ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے استدراج, استدراج, ٹھیک ہے نا, یعنی اللہ تعالیٰ نے نا اس کو گناہ کے اندر, وہ گناہ کی وجہ سے ہوا میں اڑ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کی ایک طاقت دے دی ہے, ایک ایبلٹی دے دی ہے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ مزید گناہ کا کام کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, لوگ اس کو دیکھ کر کے وہ اس کو بہت بڑا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور بڑی تماشے کرتے ہیں پھر اس کے بعد, تو اس کو استدراج کہتے ہیں, اگر کوئی گناہگار انسان, کافر انسان, ہندو انسان ایسے کوئی کام کر رہا ہو اس کو استدراج کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے حضرت نے یہاں پر معجزات اور خوارق عادات کے منکر, کیونکہ خوارق عادات ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا کے اندر, کوئی کافر بھی خرق عادت کام کر سکتا ہے, کوئی اللہ کا ولی بھی خرق عادت کام کر سکتا ہے اور کوئی اللہ کا نبی بھی خرق عادت کام کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ممکن ہے, تو سائنس دان جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں کر سکتا, کوئی نہیں سکتا, ٹھیک ہے, کیونکہ اسباب اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے تو بغیر اسباب کے تو کام ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ان کی سائنس ہی کہتی ہے, ٹھیک ہے, تو اب ایسے لوگوں نے جو ہے نا جو مسلمان بھی تھے لیکن سائنس سے زیادہ مرعوب ہو چکے تھے سائنسدانوں سے یا انگریزی تہذیب سے, کیونکہ یہ سائنس جو ہے وہ اس شکل میں انگریزی تہذیب سے برے صغیر میں آئی تھی, ٹھیک ہے, انگریزوں کے ساتھ برے صغیر میں آئی تھی یہ والی سائنٹیفک نالج, تو وہ چونکہ انگریزوں سے بہت زیادہ مرعوب, ہے نا, ہمارے وہی اصل باپ دادا وہی تھے, یعنی نعوذ باللہ جو بھی مرعوب ہوتا ہے انگریزوں سے تو وہ ان کے انسسٹرز ہی کہلائیں گے, تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں جی یہ معجزات تو ہے نا یہ ہو نہیں سکتے, یہ جو مسلمان کہتے پھرتے ہیں نا کہ فلاں نبی نے فلانا معجزہ کر دیا, یہ سب غلط ہے, یہ ایسا کچھ ہوا نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, اب وہ اس کی کوئی نہ کوئی ہے نا وہ الٹی سیدھی جو ہے وہ تعویل بنانے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں اصل میں یہ نہیں ہوا تھا بلکہ اصل میں کچھ اور ہوا تھا, لوگوں نے اس کو کچھ اور سمجھ لیا, ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں نے نا معجزات اور خوارق عادات میں عجیب و غریب تحریفات کریں, ٹھیک ہے, کہ اصل میں جو ہے نا جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انگلی کا اشارہ کیا اور چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا, تو یہ اصل میں دو ٹکڑے کوئی تھوڑی ہوا تھا, وہ تو ایک آپٹیکل ایلیوژن تھا, آپٹیکل ایلیوژن یعنی آپ کسی چیز کو دیکھیں تو وہ کچھ کا کچھ نظر آتی ہے لیکن وہ ہوتی نہیں ہے ایسی, جیسے کہ اگر آپ ریگستان میں ہائی وے کے اوپر گاڑی چلا رہے ہوں تو آپ کو بہت دور جو ہے نا وہ جھل ملاتا ہوا پانی نظر آتا ہے, ہے نا بھائی, لیکن آپ فل سپیڈ پہ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے تھوڑی دیر میں آپ پانی کے اندر آپ کی گاڑی پہنچ جائے گی, ہے نا, لیکن وہ گاڑی کبھی پانی میں پہنچتی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو بھائی یہ کیا ہے, یہ آپٹیکل ایلیوژن ہے, اس کو مراج کہتے ہیں, اردو میں اس کو سراب کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ اصل میں تو پانی نہیں ہے نا, دیکھنے والوں کو پانی لگ رہا ہے, تو اسی طرح کی پھر انہوں نے ایکسپلینیشن جو ہے نا ایسے لوگوں نے چاند کے ڈوٹ شق القمر کا جو معجزہ تھا اس کے بارے میں ایسی ایکسپلینیشن دے دی کہ نہیں جی وہ اصل میں کوئی تھوڑی چاند دو ٹکڑے ہوا تھا, وہ تو ایک آپٹیکل ایلیوژن تھا, ہے نا, اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے جو معاملات ہوتے ہیں ہر ایک کے بارے میں کوئی نہ کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کرے, ٹھیک ہے, تو اس کو حضرت نے یہاں پہ لکھا کہ ایسے لوگوں نے نا عجیب و غریب تحریفات کی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ نہیں یہ تحریفات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ فلسفے کا یہ ضابطہ کہ جو چیز کسی چیز کے لیے لازم ذات ہو وہ اس سے کسی وقت جدا نہیں ہو سکتی, خود ایک باطل اور بے دلیل ضابطہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس میں سب سے پہلی بات سمجھانے کی وہ یہ کہ فلسفہ کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم تو ابھی سائنس کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے, اب ایک دم سے حضرت نے یہاں پہ فلسفہ کہنا شروع کر دیا. اور فلسفہ تو ہم فلسفہ کیا چیز ہوتی ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ اگر بچہ کوئی ذرا منطقی بات کرنا شروع ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں تم کیا فلسفی بنے چلے جا رہے ہو, کیا فلسفیانہ باتیں کر رہے ہو. ٹھیک ہے, نہیں فلسفہ جو ہے نا یہ ہم نے تو اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے فلسفے کے لفظ کو, لیکن اصل میں فلسفہ کیا چیز ہوتی ہے, اصل میں فلسفہ جو ہے نا یہ پرانی زمانے کی سائنس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی آج سے 1000, 2000 سال, 3000 سال پہلے بھی دنیا میں لوگ ایسے ہوتے تھے جو کہ کوئی نہ کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, چیزوں کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن, لیکن اس زمانے میں ان لوگوں کے پاس جو ہیں وہ ایسی لیبوریٹریز نہیں تھیں, ایسے آلات نہیں تھے, ایسے انسٹرومنٹس نہیں تھے جیسے کہ آج موجود ہیں. تو اب وہ جو ہے نا بس اپنے ذہن میں سوچ سوچ کر کے کوئی نہ کوئی کنکلوژن نکالتے تھے کہ کام ایسے ہوتا ہے, فلانی چیز ایسے ہوتی ہے, فلانی چیز ایسے ہوتی ہے. تو ان لوگوں کو جو ہے نا وہ فلاسفرز کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ سوچتے رہتے تھے اور کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ اپنے نتیجے ڈرائیو کرتے رہتے تھے سوچ سوچ کر کے. ٹھیک ہے نا, مشاہدوں کے ذریعے سے, سوچ کے ذریعے سے. تو ان کو فلاسفرز, فلسفی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آج کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی فلسفی کہلائے جا سکتے ہیں, لیکن چونکہ ان کے پاس انسٹرومنٹس اور بڑے اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں, بنا لی ہیں بیسیکلی انسان نے پچھلے 300-400 سال کے اندر, تو اب اس کو جو ہے نا اب فلسفی یعنی فلسفی نہیں کہتے بلکہ اب اس کو اب سائنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان فلاسفرز نے بھی یہ ایک اصول بنایا ہوا تھا اپنے سوچوں کے حساب سے, اور آج کے سائنسدان جو ہیں وہ بھی اسی اصول کے اوپر کاربند ہیں کہ وہی بات جو ابھی آپ کو سمجھائی ہے نا کہ کاز ہوگا تب افیکٹ کریٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا, اسی طریقے سے اگر کوئی چیز دنیا کے اندر آپ کو کوئی کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی صفت ہے کسی چیز کے اندر, اب وہ صفت جو ہے نا وہ اس کے ساتھ لازم ہے, لازم و ملزوم, وہ صفت اس سے جدا نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر آگ ہے نا, کیونکہ یہاں آگ کی بات ہو رہی ہے, آتش نمرود. ٹھیک ہے, تو آگ کے اندر صفت ہے جلانے والی. اب یہ جلانے والی صفت جو ہے نا یہ آگ کے ساتھ لازم ہے, ملزوم ہے, یہ جدا نہیں ہو سکتی. یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آگ جو ہے وہ نہ جلائے, یہ نہیں ہو سکتا ہے نا. تو اب یہ انہوں نے ایک پرنسپل بنا دیا کہ نہیں جی آگ تو جلائے گی, لازمی طور پر جلائے گی, کیونکہ یہ صفت اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں یہ ایک باطل اور بے دلیل ضابطہ ہے, یعنی اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, آپ نے بس اپنے آبزرویشن کی بنیاد پر ایک اصول جو ہے وہ بنا لیا. ٹھیک ہے, یعنی ہاؤ ڈو یو نو دیٹ فار شیور, ہے نا, کیا آپ کے پاس یقینی نہیں تو کوئی دلیل نہیں ہے نا اس کے اوپر. فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں اور تمام مخلوقات میں کوئی چیز کسی کے لازم ذات نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز لازم ذات نہیں ہے کسی بھی چیز کے لیے, یعنی کوئی بھی صفت کسی اپنے موصوف کے لیے لازم ذات نہیں ہے, بلکہ صرف عادت اللہ یہ جاری ہے کہ اللہ کے لیے آگ کے لیے حرارت اور جلانا لازم ہے. یعنی یہ جو صفت ہے نا آگ کی کہ وہ اس کے اندر گرمی ہوتی ہے اور وہ چیزوں کو جلا دیتی ہے, یہ عادت اللہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی عادت ہے, اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک آگ کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نیچر بنا دی ہے. ٹھیک ہے, پانی کے لیے ٹھنڈا کرنا اور بجھانا لازم ہے, یہ بھی عادت اللہ ہے. ٹھیک ہے, قدرت اللہ اس کے علاوہ ہے, قدرت اللہ شہاب نہیں, قدرت اللہ بھائی کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ اللہ کی قدرت جو ہے نا وہ اللہ کی عادت کے علاوہ ایک چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جلانا اور گرم کرنے والی صفت تو لگا دی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عادت کے اوپر غالب رہتی ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہیں کسی چیز کے اندر سے اس اپنی عادت کو نکال دیں, اپنی عادت کو ہٹا دیں, ٹھیک ہے نا, اپنی دی ہوئی عادت کو ہٹا دیں اور آگ جو ہے وہ جلانے کی بجائے ٹھنڈا کرنا شروع کر دیں. رائٹ, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگ کے اوپر ہیں, مطلب آگ کے اوپر غالب ہیں اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ آگ کے اوپر قادر ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ آگ اللہ کے اوپر قادر ہے, آگ اللہ کے اوپر غالب ہے, ٹھیک ہے, بلکہ الٹا معاملہ ہے, اللہ آگ کے اوپر غالب ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو لازم ہے نا کہ آگ جو ہے وہ جلاتی ہے, گرم کرتی ہے اور پانی جو ہے وہ ٹھنڈا کرتا ہے اور بجھاتا ہے, یہ لازم صرف عادی ہے, عقلی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یعنی عقل میں یہ بات نہیں آتی, بس آپ کا یہ گویا کہ بس یہ ایک آبزرویشن ہے آپ کی, ٹھیک, کہ آگ جلاتی ہے اور پانی جو ہے وہ بجھاتا ہے, یہ آپ کی آبزرویشن ہے. عقلی سے مراد یہی, کیونکہ عقل جو ہوتی ہے نا وہ آبزرو کرتی ہے چیزوں کو, آبزرو کر کے جو ہے وہ نتائج نکالتی ہے. تو عقلی کہنے کا مطلب کیا, دس از اونلی بیسڈ آن آبزرویشن اینڈ لاجیکل کنکلوژنز بس, ٹھیک ہے, کیونکہ فلاسفہ بھی اس کے عقلی ہونے کی, سوری میں غلط کہہ دیا ایکچولی, کہ یہ لازم صرف عادی ہے عقلی نہیں, کیونکہ فلاسفہ بھی اس کے عقلی ہونے کی کوئی معقول دلیل پیش نہیں کر سکتے. یعنی یہاں پر سوری عقلی کا لفظ جو ہے نا وہ مشاہدے کے لیے استعمال نہیں ہوا, جیسے کہ میں نے ابھی کہا تھا, میں غلط کہہ گیا, کہ یہاں مطلب یہ ہے کہ عقلی کا مطلب کہ یہ جو آگ جلاتی ہے تو اب اس کی کوئی عقلی وجہ نہیں ہے کہ بھئی آگ کیوں جلاتی ہے, ٹھیک ہے, آگ جو ہے وہ بجھاتی کیوں نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو بھئی یہ تو اللہ کی دی ہوئی صفت ہے, اس وجہ سے وہ جلاتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ نے آبزرویشنز کی بنیاد پر جو ہے وہ کچھ اس کی ایکسپلینیشن بھی پیش کر دی کہ مولیکیول جو ہے وہ بڑی تیزی سے حرکت کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ تو آپ کی آبزرویشن ہے نا, آپ نے مائکروسکوپس کے نیچے جو ہے وہ کسی چیز کو رکھ کر کے اس کو آبزرو کر لیا, تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ جی اگر مولیکیول ایسے حرکت کرنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمی پیدا ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن کیوں پیدا ہوتی ہے اس سے گرمی, یہ جو ہے وہ کسی کو نہیں پتا کیوں پیدا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو بھائی یہ تو بس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عادت ہے, کسی چیز کے اندر یہ عادت لگا دی, کسی چیز کے ساتھ یہ والی عادت لگا دی, تو جب یہ لازم عادی ہوا تو جب اللہ تعالیٰ کسی خاص حکمت سے کسی عادت کو بدلنا چاہتے ہیں تو بدل دیتے, اس کے بدلنے میں کوئی عقلی محال لازم نہیں آتا, ٹھیک ہے نا, یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جب کوئی مظاہرہ ہو جائے تو اب اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی, ٹھیک ہے نا, یعنی کسی بات کی کوئی وجہ, وہ وجہ جو ہے نا وہ آپ کوئی 100% کس کوئی وجہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام کیوں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, سوائے اس کے کہ اس کو کرنے والا جو ہے نا وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے, اس وجہ سے یہ کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کام کیوں ہوتا ہے بھائی, کیونکہ کرنے والا اس کو ایسے کرنا چاہتا تھا, اس وجہ سے یہ کام ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ کرنے والے کو پکچر میں سے نکال دیں, ہے نا بھائی, آپ کہیں کہ جی کرنے والا کوئی نہیں ہے, کام خود بخود ہو رہا ہے, تو اب خود بخود ہو رہا ہے تو اس میں اس کی کیا وجہ ہے, پھر کیوں ایسا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی جواب نہیں ہے اس کا کہ کیوں ہو رہا ہے یہ کام. بھائی جب کرنے والے کو آپ پکچر میں شامل کریں گے, آپ اپنی ایکویشن میں شامل کریں گے, تب آپ کہہ سکتے ہیں ابھی کرنے والا جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے اس طریقے سے, اس وجہ سے ایسا کام ہو رہا ہے, رائٹ, خود بخود تو نہیں کام ہو رہا ہوتا نا, اسی وجہ سے عقل جو ہے نا, عقل کی کامیابی کیا ہے کہ وہ کام کے کرنے والے کو پہچان جائے, ٹھیک ہے نا, کہ کام کر کون رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور عقل کی ناکامی کیا ہے کہ وہ کرنے والے تک پہنچ ہی نہ سکے. بہت ہی سادہ سی اس کی مثال, بہت ہی سادہ سی, آپ نے شاید کبھی وہ پتلی تماشا دیکھا ہو, پتلی تماشا جس زمانے میں ٹیلی ویژن دنیا میں نہیں ہوتا تھا تو اس زمانے میں نا لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے پتلی تماشے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, پتلی تماشا کیا ہوتا تھا کہ जैसे कोई सर्कस है, कोई कार्निवल टाइप है ना, ऐसी वो सर्कस वाले लोग आते थे, अब उन्होंने ना एक छोटा सा अपना जैसे ना एक स्टेज सा बनाया हुआ था, ठीक है, यानी एक एक गोया के उस जमाने की स्क्रीन, ठीक है ना, लेकिन वो स्क्रीन जो थी ना वो एक्चुअली फिजिकल बाकायदा एक स्टेज होता था, तो उसके ऊपर ना छोटी छोटी उन्होंने पुतलियां रखी होती, पुतलियां मतलब डॉल्स, ठीक है, और वो जो डॉल्स होती थी उन डॉल्स के हाथों और पैरों और सर, तो उससे जो है ना वो धागे स्ट्रिंग्स बंधे होते थे, और वो स्ट्रिंग्स जो है ना बहुत बारीक से होते थे, वो दूर बैठे हुए जो लोग तमाशा देख रहे होते थे ना उनको वो स्ट्रिंग्स नजर नहीं आते थे, ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये उस स्टेज के पीछे जाते थे, और पीछे जो है ना वो एक एक्सपर्ट बंदा बैठा होता था जिसको पुतलियों को नचाना आता था, ठीक है, उसके हाथों में जो है ना ये स्ट्रिंग्स बंधी हुई होती थी, वो अपने हाथ की उंगलियों को हिलाता था, तो उसके हिलाने से क्या होता था कि पुतलियां जो है ना वो उनका पुतली का के सर के साथ जो स्ट्रिंग बंधी हुई है, तो उसने उस सर के वाली स्ट्रिंग को हिलाया ना, तो उसने सर से जो है वो ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया, जैसे कि हाँ 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 कर रही है, ठीक है ना, उसने राइट हैंड में जो स्ट्रिंग बंधा हुआ था तो उस राइट हैंड वाले स्ट्रिंग को जो है ना वो हिलाया, तो उसका जो है वो सीधा हाथ चलना शुरू हो गया, फिर उसका उल्टा हाथ चलना शुरू हो गया, जब उसने उल्टे हाथ वाली स्ट्रिंग को हिलाया, और जो है वो पैर पैर के साथ भी धागे बंधे हुए थे, तो अब वो जब पैर वाले धागों को हिलाता था तो वो जो पुतली होती थी ना जो डॉल, उसका पैर चलना शुरू हो जाता था, ठीक है। तो अब जो है ना ये पुतली तमाशा समझ में आया, पुतली तमाशा क्या होता था, ठीक है ना, हो सकता है कभी देखा भी हो आपने, आज भी कभी कभी कहीं ना कहीं पुतली तमाशे करने वाले आ जाते हैं, वो जरा पुराने जमाने की बातों को दोबारा से री करने वाले, क्या कहते हैं, री डिस्प्ले करने के लिए, रिकार्नेट करने के लिए। तो बहरहाल, तो अब पुतली तमाशा देखने के लिए जो है ना वो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ठीक है ना। अब उन लोगों के अंदर बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बच्चों की जो अकल समझ है वो बहुत छोटी सी है, थोड़ी सी अकल समझ है, और बड़ों की जो अकल समझ है वो ज्यादा है, ठीक है ना। अब जो देखने के लिए बच्चे आए हुए हैं ना, वो उस पुतली तमाशे को देखेंगे तो वो बड़ा खुश होंगे, वो देखो छोटी छोटी छोटे छोटे लोग जो है ना वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आवाजें आ रही हैं इन छोटे छोटे डॉल्स के अंदर से, है ना, बड़े खुश होंगे, बड़े अम्यूज होंगे, देखो देखो गुड़ियाएं जो है ना वो आपस में बातें कर रही हैं, ठीक है। तो वो बच्चे क्या समझ रहे हैं कि ये गुड़ियाएं जो है ना ये खुद से बातें कर रही हैं, ठीक है, यानी ये गोया के खुद ब खुद ये जो बेजान गुड़ियां हैं जिनके अंदर कोई जान नहीं थी, जिनके अंदर कोई ताकत नहीं थी, वो उठ करके भागना दौड़ना शुरू हो गई और बातें करना शुरू हो गई, बच्चे ये सोच रहे हैं। लेकिन जो बड़े और संजीदा किस्म के, बुजुर्ग किस्म के जो लोग आए हुए हैं पुतली तमाशा देखने के, हाँ भाई थोड़ा सा तफरी है बस देख लेंगे हम, है ना भाई, या बच्चों को ले जाने, बच्चों को दिखाने की नीयत से वो आए हुए हैं यहाँ पर, उनको पता है कि ये जो ये काम कर रही है ना ये खुद से नहीं कर रही, ये खुद ब खुद नहीं कर हो रहा है ये काम, बल्कि पीछे एक आमिल मौजूद है, एक करने वाला मौजूद है कि जो कि ये काम कर रहा है ना भाई, पीछे एक करने वाला है, उसकी वजह से ये काम हो रहे हैं, वो चाह रहा है कि पुतली जो है वो ऐसे हाथ हिलाए, वो ऐसे पैर हिलाए, ऐसे सर हिलाए, ऐसे बात करे, तो असल में तो ये उसकी वजह से हो रहा है। तो अब फर्क इन दोनों में क्या है, छोटे बच्चे जो हैं वो इस हकीकत तक नहीं पहुंच सके, क्यों, इसलिए कि उनकी अकल जो है वो कमजोर है, उनकी अकल जो है वो इमेच्योर है, जबकि जो बड़े हैं उनकी अकल जो है वो मेच्योर हो चुकी है, वो इस हकीकत तक पहुंच गए। क्या मतलब कि इस हकीकत तक पहुंचने वाला जो है वो अकलमंद ही हो सकता है, बेवकूफ इंसान इस हकीकत तक नहीं पहुंच सकता, है ना, कमजोर कम अकल इंसान इस हकीकत तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है। तो इसी वजह से जो इस हकीकत तक पहुंच जाता है ना कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत कर रहे हैं, फ़आलुल लिमा युरीद, वो तो करने वाला है जो भी वो चाहता है, राइट, फ़ाइले हकीकी जो है वो अल्लाह की जात है, आग नहीं है फ़ाइले हकीकी, पानी नहीं है फ़ाइले हकीकी कि वो किसी आग को बुझा देता है, या आग जो है वो किसी पानी को जो है वो गर्म कर देती है, आग नहीं है फ़ाइले हकीकी, बल्कि फ़ाइले हकीकी तो आग को बनाने वाला है, पानी को बनाने वाला है, दुनिया को बनाने वाला है, ठीक है। तो ऐसा जो शख्स होता है ना वो कहलाता है अकल वाला, है ना, वो कहलाता, बल्कि इसके लिए लफ्ज जो है वो अकल का भी इस्तेमाल होता है ऐसे लोगों के लिए, और ऐसे लोगों के लिए लुभ वाले भी इस्तेमाल होते हैं, लुभ वाले, उलुल अलबाब, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو کہتے ہیں یہ میرے عقل والے بندے ہیں، اول الالباب، لب والے. لب جو ہے نا وہ عقل کی بڑی ایڈوانس فارم کو لب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یہ اللہ تعالیٰ اول الالباب کی صفات بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے. سورہ آل عمران کی آخری آیات اٹھا کے پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے. تو عقل تو یہ ہوتی ہے، عقل تو وہ ہے جو اللہ تک پہنچائے. جیسے پتلی تماشا دیکھنے والوں میں عقل مند تو وہی کہلائیں گے جو کہ بیک گراؤنڈ میں جو کنٹرول کرنے والے ہیں ان تک پہنچائے، اور جن کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ رہی وہ تو عقل والے کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے عقل وہ ہے جو اللہ تک پہنچائے، اور جو اللہ تک نہ پہنچائے نا وہ عقل نہیں ہے، چاہے وہ آئنسٹائن کیوں نہ ہو، چاہے وہ آئزک نیوٹن کیوں نہ ہو، چاہے جو ہے وہ ابھی جو کیا نام ہے اس کا، نام ہی میری دماغ پہ نہیں چڑھتا، اسٹیفن ہاکنز کیوں نہ ہو، چاہے وہ کارل سیگن کیوں نہ ہو، ہے نا، جو کہ دنیا جہاں میں جو ہے وہ سب سے بڑے سائنسدان مشہور ہیں، جو کہ ناسا کی لیب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو فلانی جگہ میں کسی لیب میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور بڑی بڑی جو ہے وہ ڈسکوریز کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، رائٹ، دین کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، وہ عقل مند کہلانے کے قابل نہیں ہے نا، وہ عقل مند کہلانے کے قابل نہیں، ٹھیک ہے، حقیقی طور پر عقل مند کہلانے کے قابل نہیں. ہاں ٹھیک ہے، دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر ان کو آپ عقل مند کہہ سکتے ہیں، ہاں جی ان کا آئی کیو بڑا زیادہ ہے، میتھمیٹکس کی ایکویشنز کو بڑی تیزی سے سالو کر لیتے ہیں، اور جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ فلانا کمپیوٹر پروگرام بنا لیا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں ان کو، جیسے بچوں کے درمیان آپس میں مقابلے ہو رہے ہیں تو ایک بچہ جو ہے نا وہ کوئی اچھا سا ٹوائے بنا کے لے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں جی بڑا عقل مند ہے نا، لیکن یہ جو عقل مند ہے وہ ود ان دا چلڈرن اس کو عقل مند کہہ دیں گے، ہے نا بھائی. دوسرے بچے جو ہے وہ یہ ٹرائی بنا کے نہیں لا سکے اتنی دیر میں، تو یہ بچہ جو ہے نا زیادہ عقل مند بچہ ہے، لیکن بھائی وہ بچوں کے درمیان زیادہ عقل مند ہے، یہ کوئی تھوڑی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بزرگوں والی عقل آ گئی ہے اس کے اندر، نہیں، بزرگوں کی عقل ایک الگ مقام ہوتا ہے. اسی طریقے سے بندگی کے اندر جو عقل، بندگی کے کانٹیکس میں جو عقل کی ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ اپنی عاجزی کو پہچان جائے، اپنی کمزوری کا معترف ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عارف بن جائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے والا بن جائے، یہ ہے عقل، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عقل عطا فرما دے. کاش کہ ہم مخلوق کی جو عظمت ہم نے اپنے اوپر سوار کی ہوئی ہے نا، جو ہم نے انتہائی بچکانہ ترین حرکت کری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے کم از کم اس بچکانہ حرکت سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ورنہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے ہم نا، کس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں گے، کس دل سے اللہ کے سامنے جائیں گے، جس دل کے اندر دنیا کی عظمت بھری ہوئی ہے، دنیا والوں کی عظمت بھری ہوئی ہے، حالانکہ وہ کچھ لینا دینا نہیں، کچھ ان سے کوئی وہ ہے نا، وہ ہے نا بھائی آپ کے پاس واٹس ایپ میں آتے ہیں نا اس طرح کے کہ بھائی قبر کی تصویر ہوتی ہے نا، تو اس میں بڑی اچھی بات لکھی ہوتی ہے کہ قبر کی، دنیا والے جو ہے نا آپ کے، وہ قبر کے اوپر ماربل تو لگا جائیں گے لیکن اندر کا معاملہ تو آپ کے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، وہ آپ کے قبر کے اندر تو آ کے کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، ٹھیک ہے نا. اب ایسے لوگ جو آپ کے قبر کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کو ہر وقت ان کی پڑی ہوئی ہے، وہ کیا کہیں گے، ان کے کاؤنٹر کوشچنز کیا ہوں گے، اور ان کے فرانے کیا ہوگا، دھمکانا کیا ہوگا، رائٹ. وہ تو آپ کو، آپ کے ساتھ پہلی بات تو قبرستان ہی نہیں جائیں گے، اور اگر ان میں سے تھوڑے سے لوگ قبرستان ساتھ چلے بھی گئے وہ تو دفن کر کے وہاں سے واپس آ جائیں گے نا، سگے بھی اس دن کام نہیں آئیں گے نا. ان کی خاطر ہم اپنی قبر کو برباد کرتے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ابھی دیکھ نہیں رہے، بڑا واٹس ایپ کے اوپر تو یہ ساری چیزیں خوب چلتی ہیں نا، ہے نا، برج خلیفہ، رائٹ، دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ جو ہے، جس کے نام سے منسوب ہے، جس نے پیسہ دیا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ دبئی والے نے اس کا احسان مان کر کے اپنے سب سے اونچے ٹاور کا نام اس کے نام پہ رکھ دیا، رائٹ، ابو دھابی، امیر، وہ اتحاد ایئر لائنز کے اونرز، اور دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ان لوگوں کی جو ورتھ ہے نا، بل گیٹس اور ایلون مسک، کیا نام ہے، ایلون مسک نام ہے نا اس کا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی دولت کے سامنے، آپ کو پتہ ہے. ये तो बिल गेट्स को समझते हैं ना दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी था, नो ही वॉज नॉट। वो तो अमीर इसलिए मशहूर है क्योंकि अमेरिका के अंदर टैक्स फाइल करने पड़ते हैं और जो दौलत होती है उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, तो वो जब डिक्लेयर करते हैं तो सारे लोग हैरान रह जाते हैं, अच्छा जी इनके पास इतने बिलियन डॉलर्स हैं या वन ट्रिलियन डॉलर आ गया इनके पास। ये जो अरब शेख है ना हमारे माशाल्लाह है, ये अरब शेख जो है ना इनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, ट्रिलियंस, हमें अंदाजा ही, हमें पता ही कुछ नहीं, इसलिए कि यहाँ पे टैक्स फाइलिंग नहीं होती है, ठीक है ना, यहाँ टैक्स फाइलिंग का कोई सिस्टम नहीं है। इनके पास तो मल्टीपल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, ठीक है ना, ये इनकी नेटवर्थ है। लेकिन जब अंदर से रूह निकल गई, अब किधर पड़ा हुआ है वो बेचारा, राइट, वो मिट्टी के अंदर ना। और इस मामले में माशाल्लाह शरीयत की पाबंदी भी बड़ी होती है यहाँ पर, ठीक है ना, कि वो मिट्टी वाली कब्र बनाएंगे, उसके ऊपर मार्बल स्लैब्स भी नहीं लगाते, ठीक है ना, क्योंकि वो बिदत है और वो शिरक है, तो इस वजह से मार्बल टाइल्स भी नहीं लगाते। मार्बल टाइल वाला तो फिर लगता है अंदर पता नहीं कोई बादशाह बैठा हुआ है शायद उसके मार्बल टाइल्स के अंदर, इनके यहाँ तो मार्बल टाइल भी नहीं लगते, वही मिट्टी के अंदर जो है वो अंदर दफन हुए हुए, ठीक है। अब ये चीज हम देखें और हम अकल के नाखून फिर भी ना लें तो तुफ है हमारी शक्ल के ऊपर ना, और फिर हमें क्या, हम कौन सी जन्नत की बैठे हुए हैं कि जी मेरे ऊपर तो इतनी आजमाइशें आई हैं तो अब तो अल्लाह ताला मुझे हाथों हाथ लेकर के जन्नत में दाखिल करेंगे। खाम खा अपनी तरफ अपनी आजमाइशें बनाई हुई होती हैं, आजमाइशें कोई नहीं आई होती हमारे ऊपर, हमारी अपने गुनाहों की वजह से जो हमारे ऊपर जूते पड़े होते हैं खाली, और कुछ नहीं हो रहा होता हमारे साथ। तो हम गुनाहों से तौबा कर लें, अल्लाह ताला की अजमत को मान लें, इकरार कर लें, और जो हमारे बड़े हमें कुछ बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर अमल करने की कोशिश शुरू कर दें। अल्लाह ताला हमें अपनी कोताहियों के बावजूद, हमारे अपने नुक्सों के बावजूद अल्लाह ताला हमारे ऊपर मेहरबानी फरमा देंगे, हमारी इस छोटी सी नीयत और थोड़े से अमल की बुनियाद पर ही अल्लाह ताला कबूल फरमा लेंगे। लेकिन अगर हम अल्लाह ताला की गैरत को ललकारेंगे, अल्लाह ताला को जो है ना वो यानी बेकार की चीज़ों से भी नाउज बिल्ला कमतर ट्रीट करेंगे, बेकार के लोगों, बेकार की चीजों से कमतर अल्लाह को ट्रीट करेंगे, अल्लाह के रसूल को ट्रीट करेंगे, अपने मशाइख को ट्रीट करेंगे, फिर कौन सी इज्जत, फिर कौन सी है ना। तो अकल के नाखून लेने चाहिए। तो फरमाया कि जी उसके बदलने से कोई अखली महाल लाजम नहीं आता, जब अल्लाह ताला चाहे तो आग बुझाने और ठंडा करने का काम करने लगती है और पानी जलाने का, हालांकि आग अपनी हकीकत में आग ही होती है और पानी भी पानी ही होता है, मगर किसी खास फर्द या जमात के हक में बहुक्म खुदावंदी वो अपनी खासियत छोड़ देती है। जैसे पानी जो है वो डुबोने, है ना, पानी के अंदर हम अपने बगैर किसी बोट के बॉयंसी के कोई ऐसी चीज हो उसके बगैर हम पानी के ऊपर नहीं ठहर सकते, डूबना है। लेकिन सहाबा कराम के साथ अल्लाह ताला ने खसूसियत का मामला जब फरमाया तो वो बहरे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, है ना, बहर के अंदर जो है वो घोड़े दौड़े जी, ये कैसे होगा भाई, अल्लाह ताला ने बहर को बनाया, अल्लाह ताला ने पानी के अंदर ये वाली सिफत रखी थी कि वो अंदर सक कर लेती है, अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया पानी ने सक करना छोड़ दिया, ठीक है, पानी जो है वो खड़ा हो गया मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, राइट, उनकी कौम के लिए, इधर ये दीवार खड़ी हुई है पानी की, इधर वो दीवार खड़ी हुई है पानी की, हालांकि पानी इस तरह से खड़ा नहीं हो सकता। तो अंबिया अलैहिस्सलाम की नबूवत के सबूत में जो मुअजजात हक ताला जाहिर फरमाते हैं उन सब का हासिल यही होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने इस आग को हुक्म दे दिया कि ठंडी हो जा, वो ठंडी हो गई, और अगर बर्दन के साथ वसलामन का लफ्ज ना होता तो आग बर्फ की तरह ठंडी होकर सबब इजा बन जाती। यानी बस एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने वसलामन भी फरमाया तो ठंडी हो गई और सलामती हो गई, बाइस इजाना ही नहीं बनी। और कौम नूह अलैहिस्सलाम जो पानी में डूबी थी उनके बारे में कुरान ने फरमाया उग्रकु फउदखलू नारा, है ना, यानी नूह अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले जो मुशरिकीन थे जो कि कश्ती नूह में सवार नहीं हुए वो जब डूबे तो कुरान मजीद में फरमाते हैं उग्रकु तुम गर्क हो जाओ और उसके फौरन बाद तुम आग में दाखिल हो जाओ, यानी ये लोग पानी में गर्क होकर आग में दाखिल हो गए। ये नहीं कि ये जो आयत है इसके अंदर आलम बरजख की आग का हुक्म है, भाई जहन्नम की आग में तो अभी हजारों लाखों साल मौजूद थे, है ना, हिसाब किताब होगा, कब्र का अज़ाब होगा, फिर یوم محشر ہوگا پھر جا کر کے جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا فَأُدْخِلُوا نَارًا، یعنی فوراً تم نار میں داخل ہو جاؤ، تو مطلب کیا کہ یہ ایک آگ جو کہ عالم برزخ کی آگ ہوگی، یعنی قبر والی آگ، اس کے اندر ان کو داخل کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اب پانی کو جو ہے وہ آگ کا سبب بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، حرقوہ، یعنی پوری برادری اور نمرود نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے گا. تاریخی روایات میں ہے کہ ایک مہینے تک سارے شہر کے لوگ اس کام کے لیے لکڑی وغیرہ سوختہ کا سامان جمع کرتے رہے، یعنی جو جلانے والی لکڑی ہوتی ہے اس کو سوختہ کہتے ہیں، سوکھی لکڑی جلنے والی، تو اس کا سامان جمع کرتے رہے، پھر اس میں آگ لگا کر 7 دن تک اس کو تھوکتے اور بھڑکاتے رہے. جیسے کباب بنانے کے لیے جب کوئلے سلگائے جاتے ہیں تو ان کو ان کے اوپر ہوا جھل جھل کر کے ان کو دھونکا جاتا ہے، جیسے تو ان کو دھونکتے اور بھڑکاتے رہے یہاں تک کہ اس کے شعلے فضائی آسمان میں اتنے اونچے ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر گزرے تو جل جائے. ٹھیک ہے، یعنی فضا میں اتنے اونچے ان کے اس کے شعلے ہو گئے، یعنی فضائی آسمان، یعنی ہمارا جو انوائرمنٹ والا آسمان ہے، یعنی کہ وہ پہلا آسمان دوسرا آسمان والا آسمان کی بات ہے نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، تو اس انوائرمنٹ میں وہ اتنا اونچا ہو گئے کہ پرندہ جو ہے وہ اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا. اب چھوٹے پرندے جو ہیں وہ بہت اونچی پرواز کر نہیں سکتے، ایگلز ہوتی ہیں جو کہ بہت اونچی پرواز کر سکتی ہیں، وہاں تک تو کسی آگ کی وہ نہیں پہنچ سکتی، لیکن عام پرندوں کی بات ہو رہی ہے کہ پرندے اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتے تھے، کیونکہ پرندے زیادہ اونچی پرواز نہیں کر سکتے سارے. اس وقت ارادہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا جائے، تو فکر ہوئی کہ ڈالے کیسے، اس کے پاس تک جانا کسی کے بس میں نہیں تھا. شیطان نے ان کو منجنیق، جس کو کہ گوپیا کہتے ہیں ہندی زبان میں، یا تو منجنیق میں رکھ کر پھینکنے کی ترکیب بتلائی، یعنی غلیل قسم کی ایک چیز تھی، کیٹاپولٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، تو اس کے اندر رکھ کر کے پھر اس کو لانچ کیا باقاعدہ. تو جس وقت اللہ کے خلیل منجنیق کے ذریعے اس آگ کے سمندر میں پھینکے جا رہے تھے، تو سب فرشتے بلکہ زمین و آسمان اور ان کی مخلوقات سب چیخ اٹھے کہ یا رب آپ کے خلیل پر کیا گزر رہی ہے. حق تعالیٰ نے ان سب کو ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی اجازت دے، جاؤ جا کر کر لو مدد اگر میرے ابراہیم کی تم مدد کرنا چاہتے ہو. تو فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا. تو اب یہ ہوا کیا، جیسے کہ دوسرے حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس تمام مخلوق نے جو ہے نا وہ اپنی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نامزد کیا کہ آپ ہمارے ریپرزینٹیٹو بن کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں. ٹھیک ہے، تو وہ گئے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے اسی یعنی درمیان پرواز دریافت کیا کہ آپ کو میری ہیلپ چاہیے، علیک الحاجہ کہ آپ کو میری کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے، ڈو یو نیڈ مائی ہیلپ کین آئی ہیلپ یو. ٹھیک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالی کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے، حسبی سوالی علمہ بحالی. کہ میرا جو سوال ہے نا، تو وہ میرے لیے میرے سوال کے لیے یہ بات میرے لیے کافی ہے کہ وہ میرے حال سے واقف ہے، اس کا علم میرے حال کے بارے میں، بس یہ کافی ہے میرے لیے. تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ آپ کو میری کسی مدد کی ضرورت ہے تو میں خدمت انجام دوں. جواب دیا کہ حاجت تو ہے مگر آپ کی طرف نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف. حالانکہ فرشتے سے مدد لے لینا یہ کوئی ناجائز بات نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اس وقت ایسا حال غالب ہوا ہوا تھا کہ فرشتے کی مدد کو بھی جو ہے نا وہ اس سے بھی اپنی نظر ہٹا لی اور خالصتاً اللہ کی طرف تھا. ٹھیک ہے، تو جب کوئی ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو پھر ریسیپروکیٹ کرتے ہیں. جیسا وہ خالص معاملہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی خالص اس بندے کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر ریسپونڈ بھی کرتے ہیں اور اس کو پھر اپنا خلیل بنا دیتے ہیں. ایسے ہی تو نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی خلیلی مل گئی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم اپنے آج کی کلاس روکتے ہیں، باقی جو رہ گیا ہے وہ پھر اگلی کلاس میں پڑھیں گے. کسی کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو سوال نہیں ہے مظاہر، تو کلاس ختم کرتے ہیں. الحمدللہ.
السلام عليكم.